الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. اقامت کا سنت طریقہ، کیونکہ میرے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی خصوصیات تھی کہ حضرت سنت طریقے کی اشاعت بھی فرماتے تھے اور اس بات کی تعلیم بھی دیتے تھے کہ دیکھو سنت پر عمل کرو. ایک آدمی کی کثرت سے عبادت کرے لیکن اگر اس کی عبادت سنت کے خلاف ہے تو آخر میں اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، اور ایک آدمی تھوڑی عبادت کرتا ہے لیکن سنت کے مطابق کرتا ہے تو ایک سنت کا نور ایسا ہے کہ پورا زمین اور آسمان اس نور سے بھر جائے تو کم پڑ جائے. اس لیے سنت کو زندہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر مئت شہید او کما قال، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا کہ جب کہ امت میں فساد ہے اور امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہے، اس وقت ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہید کا ثواب ملے. لہذا اقامت کی سنت بھی ہر مسلمان کو آنی چاہیے، یہ ایسی چیز ہے. اس اقامت کی سنت کو یاد رکھنے کے لیے 2 اصول یاد رکھیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 2 مرتبہ اللہ اکبر ایک کلمہ ہے. اس کو یوں سمجھے کہ ایک جملہ ہے، یعنی اللہ اکبر 2 دفعہ ایک جملہ ہے. ایک اصول نمبر 1 کہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایک جملہ ہے. اصول نمبر 2 یہ ہے کہ اقامت کا اصول ہے کہ 2 جملوں کو ایک سانس میں ادا کیا جائے گا. اب دونوں اصول یاد ہو گئے، آسان کام. اب پوری اقامت آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر ایک جملہ ایک اصول، اور اصول نمبر 2 یہ ہے کہ 2 جملے ایک سانس میں کہنے ہیں. لہذا آپ کیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 2 جملے ایک سانس میں ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک سانس میں، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. آسان ہوئی. اور اس میں اس حدیث شریف کا بھی وہ جواب آ گیا کہ جو اس حدیث شریف میں جو فرمایا کہ اقامت میں وتر ہے، اس کا بھی جواب ہے. اور وہ جواب کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 2، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 3، حی علی الصلاح حی علی الصلاح 4، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 5، قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح 6، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ 7، اور اقامت کیا ہے والاقامه وتر. ہو گیا نا جواب؟ دونوں جواب پورے، دونوں اصول پہ پورے اتر گئے، محدثین کے اصول پر پورے ہو گئے. اب فقہا کا بھی ایک اصول ہے، اور اس میں اصول محدثین بھی چاہیے اذان کے اقامت میں، اصول فقہا بھی چاہیے، اصول قراء بھی چاہیے. اور اصول قراء کے اندر ایک قراءت کا اصول ہے کہ جب کوئی جملوں کو ملاتے ہیں تو اس میں وصل کرتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہے نا، یہ ہونا چاہیے. لیکن نہ میں نے پڑھا نہ اس کی ترغیب دی، لیکن چھیڑا ضرور. یہ قراءت کا اصول ہے کہ جب کوئی ملائے الفاظ ہو تو ان کو ملایا جاتا ہے، یہ اصول قراءت ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اصول قراءت بھی فقہ کے تابع ہیں، یہ بات یاد رکھنے کی. اور فقہ حدیث شریف اور قرآن شریف کے تابع ہیں، یہ اس طرح اصول چلتے ہیں. لہذا حدیث شریف میں آتا ہے کہ التکبیر جزم، الاذان جزم، والاقامۃ جزم، والتکبیر جزم. یہ حدیث شریف ہے، اور علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو اپنی علامہ فتاوی شامیہ کے اندر اس حدیث کے تحت میں تین صفوں پر بحث لکھی ہے، ایک دو پھر تیسرا صفحہ، وہ پورا مکمل نہیں تھا، اور اس میں یہی بحث لکھی کہ آیا اللہ اکبر پڑھیں یا اللہ اکبر پڑھیں، یہی بحث لکھی. اور اس بحث کو میں نے خود بھی پڑھا ہے، یعنی بحث سے مراد پوری ایک تفصیل ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے علماء کے ایک اپنی ماشاءاللہ ایک علم کی ایک اپنی دنیا ہے. تو اس تفصیل کے تحت میں آخر میں علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ لکھا، اور اس خلاصے کا جواب یہ ہے، اس خلاصے کا حاصل یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کا پڑھنا جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھا جائے. لہذا اصول قراءت کے اعتبار سے اس کا پڑھنا جائز ہے، لیکن اصول فقہ کے اعتبار سے چونکہ سنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب جیسے اذان ہے، اذان کے جواب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قولوا مثل ما یقول المؤذن، کہ جب تم اذان کا جواب دو تو اس کا اصول آپ نے ارشاد فرمایا، وہ اصول یہ ہے کہ جیسے مؤذن کہے تم بھی ویسے ہی کہو. لہذا مؤذن، یا اس کو کہتے ہیں اذان کا جواب دینا، لہذا مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور حی علی الصلاح کے جواب میں ہونا چاہیے حی علی الصلاح کہ، لیکن ہم کیا بولتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، صحیح ہے نہیں؟ اب اس لیے ایک مسئلہ، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یاد رکھیں کہ کبھی مسئلہ ایک حدیث شریف سے بنتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو صرف ایک حدیث شریف میں ہوتی ہے، یا صرف قرآن پاک کی ایک آیت ہوگی، یا صرف ایک حدیث شریف میں ہوگی اور مسئلہ اس سے بن جائے گا. کبھی دو احادیث مبارکہ کو ملایا جاتا ہے، کبھی احادیث متعددہ، احادیث کثیرہ، دسیوں احادیث ہوتی ہے، ان دسیوں احادیث کا اصول اور نچوڑ نکلتا ہے، اس سے ایک مسئلہ بنتا ہے. اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے ایک عام آدمی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے بخاری شریف میں یہ پڑھا. لگا یا میں نے فلاں کتاب میں ایک پڑھا ہے. اس لیے عالم اور مفتیان کرام سے معلوم اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ انسان نے ایک بات پڑھی تو دوسری احادیث مبارکہ میں بعض مرتبہ
کسی ایک حدیث شریف کی کتاب میں حدیث شریف مختصر لکھی ہوتی ہے اور وہی پوری حدیث دوسری کتاب میں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ زیادہ آپ کا دماغ میں مشکل بات تو نہیں کر رہا. آپ کے صبح دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, کہیں گے یار پتہ نہیں کیا بحث کیا چھیڑ دی, بحث چھیڑ دی. لیکن بہرحال میں ایک پیغام محبت دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اگرچہ میں خود بھی تھکا ہوا, میں اسے انکار نہیں کر رہا, لیکن اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے واسطے محفل دوستاں میں لی. جمعہ پڑھایا ہوا ہے, ابھی بیماری سے اٹھا ہوں, اس کے اثرات ابھی موجود ہیں, کمزوری بھی ہے, لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے مدروں کی بات اور شریعت اور دین کی بات کو آپ حضرات کے سامنے اس کا مذاکرہ کروں. میں اس پہ خوش ہوں کہ میرے لیے شاید مفرت کا بہانہ بنتا ہے. تو مقصد بات کا سمجھانا ہے, اور اس بات کے لیے اتنی تفصیل اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ انسان کبھی عوام سے اور دوسرے لوگوں سے عجیب عجیب باتیں سنتا رہتا ہے, تو بعض چیزوں کو ہمیں سمجھانا پڑتا ہے. تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور وہ سمجھانا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ایک حدیث شریف میں اور آپ وہ. ہاں البتہ کتنے ایسے مسائل ہیں سر جو صرف ایک حدیث شریف میں, مثلا عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, سب جانتے ہیں نا یہ بات, اور یہ صرف ایک حدیث شریف میں آیا ہے, اور اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امت تک یہ حدیث ان کے ذریعے سے پہنچی, لہذا ایسا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا, اب ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قولو مثلما یقول المؤذن, مؤذن جیسے کہو ویسے تم بھی کہو, لیکن دوسری حدیث شریف میں آپ نے فرمایا ہے کہ حی علی الصلاح کے جواب میں حی علی لا حول ولا قوت الا باللہ کہو. تو اسی طریقے سے قرآن کا اصول قاعدہ یہ کہ وصل کیا جائے گا, ملایا جائے گا, لیکن دوسری حدیث شریف میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ الاذان جزم والاقامۃ جزم والتکبیر جزم, کہ اس کو تکبیر کو جزم پڑھا جائے گا, یعنی اللہ اکبر یہ جزم ہے نا, با را دبر بر, یعنی اس سے مراد آخر کا ہے کہ یہاں پر وقف کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جناب, اب پوری اقامت یاد ہو گئی, آسان اصول یاد ہو جائے, تین اصول یاد کرنے پڑیں گے اقامت کے لیے. نمبر ایک, اللہ اکبر اللہ اکبر ایک جملہ ہے, اس کو عربی زبان میں کلیمہ بولتے ہیں, لیکن میں آسانی کے لیے اس کو جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. تو اللہ اکبر یعنی دو دفعہ اللہ اکبر ایک جملہ ہے. نمبر دو اصول کیا ہے کہ دو جملے ایک سانس میں کہنے, اور جذب تیسرا اصول یہ کہ جذب کرنا ہے, یعنی وصل نہیں کرنا, ملانا نہیں ہے. یہ ہوا, پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں, تکبیر ایک, اقامت ایک دفعہ, اور اقامت کے اندر ہے جلدی جلدی پڑھنی چاہیے, جلدی جلدی پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح, قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. البتہ ابھی اس کے لیے ایک اصول اور یاد رکھے, اذان میں سنت یہ ہے کہ گردن حی علی الصلاح پر دائیں اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف گردن کرنا, یہ اذان کے لیے سنت ہے. اور اہل فتاوی نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اقامت کے اندر گردن کو دائیں اور بائیں حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پر بائیں کرنا یہ مستحب ہے, اس کو ذکر فرمایا. اور مستحب کے لفظ کی تحقیق حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے عجیب فرمائی, میں تو حیران ہو گیا اور کبھی ذہن بھی نہیں گیا تھا, واقعی کیا باتیں ہوتی. حضرت نے فرمایا کہ مستحب کا لفظ جو ہے اس کا مادہ حب ہے, اور یہ باب استفعال مستحب باب استفعال سے ہے, اور باب استفعال کے اندر طلب کی خاصیت ہوتی ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ مستحب اعمال وہ ہوتے ہیں. اب ترجمہ کیا ہوا؟ مستحب اعمال وہ ہوتے ہیں کہ جو کہ اللہ تعالی کی محبت کا ذریعہ بنتے ہیں. اور یہ بات اس لیے سمجھانا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں مستحب عمل کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ جی مستحب ہے اچھا، یعنی جیسے کچھ بھی نہیں ہے. بے شک اس مستحب عمل کا مستحب عمل کے نہ کرنے پر ڈنڈے نہیں پڑیں گے، لیکن انڈا بھی نہیں ملے گا. اور دیکھیے نا، یہ انداز میرے شیخ کا ہے. اور دیکھیے، ہم یہ چاہتے ہیں ملازمت کریں، کوئی کام کریں تو انڈا بھی ملے، بلکہ ساتھ میں مرنڈا بھی ملے. لہذا مستحب عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ڈنڈا تو نہیں پڑے گا، پٹائی نہیں ہوگی کہ تم نے کیوں نہیں کیا، لیکن بندہ انڈا اور مرنڈا سے محروم رہے گا. اب آپ بتائیے، مستحب عمل کرنے کی طرف رغبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے درجات بڑھیں گے، نیکیاں ملے گی، قرب ملے گا، اور یہ لفظ بتاتا ہے اس سے اللہ تعالی کی محبت ملے گی. اس لیے مستحب عمل کو اتنا معمولی سمجھے کہ جی یہ تو مستحب ہے. مستحب اور سنت کر دو جہاں مستحب سے بھی زیادہ ہے، تو جب مستحب کا یہ حال ہے کہ جس سے اللہ تعالی کی محبت اور قرب اور تعلق ملتا ہے، تو سنت کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے مستحب عمل کی طرف رغبت مسلمانوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ مستحبات کی کوشش کریں. جیسے مسجد میں آ گیا، دو منٹ باقی ہیں، ایک کونے پہ چلا جائے، دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لے، تحیت المسجد پڑھ لے، ایک کونے پہ لیکن چلا جائے. کیونکہ ہمارے حضرت جیسے فجر کی ہے، یہاں مسجد ہے، فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، سنت کا وقت ہے اس کے پاس، تو ایسا نہیں کہ سب کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے، نہیں، پیچھے پڑھے. لہذا صحابہ کا دستور یہ تھا، صحابہ ستون کے پیچھے پڑھتے تھے. لہذا جن مساجد میں اگر ستون نہیں ہے، تو کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہے کہ جیسے ظہر کی چار سنت میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، اب کوئی بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے صف بندی میں تکلیف ہوتی ہے. لہذا ایسے وقت میں سنت ایک کونے پہ پڑھے، کونے پہ چلا جائے، یہاں تک کہ نماز کے بعد کی بھی سنت ایسے ہی کونے پہ پڑے کہ اگر آگے والا نمازی گزرے تو اس کو تکلیف نہ ہو. یعنی گویا کہ حاصل یہ ہے کہ میری عبادت سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تو پھر یہ عبادت ہو. اب ہم لوگ کیا ہے کہ نماز میں نہیں کھڑے ہو گئے، اس ٹکٹ والے کی طرح نہ کرے. ایک صاحب میرے شیخ حضرت والا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ایک آدمی بغیر ٹکٹ ریل میں سفر کر رہا تھا، جیسے ہی ٹیٹی آتا ہو گیا، اللہ نیت بات دیتا، اس نے کہا چلو بھائی نماز پڑھ رہا ہے، چلو میں آگے جاتا ہوں پھر واپس آ جاؤں گا. دوسری دفعہ آیا، پھر یہ ہوا، ارے بیٹا یہ کیا تم پرچیاں تقسیم کر رہے ہو؟ یہ کون سا پرچی سسٹم چل رہا ہے بھائی؟ حجی پیچھے کاروائی کچھ اور، یہ ٹکٹ بٹ رہے گا. تو اب ٹکٹ، اس نے کہا چلو اچھا پھر آتا ہوں. آیا تو پھر اس نے جیسے ہی دیکھا اللہ ہوگا کہ نہیں. اب اس کے اسٹیشن آنے والا تھا، ڈیوٹی بدلنی تھی، اس نے کہا بیٹھ جاؤں تاکہ وہ آیا. پھر جیسے ہی ہوا تو اس نے اس نیت سے آیا تھا کہ اب تو میں ٹکٹ لے کے جاؤں گا. اس نے دیکھا یہ جا نہیں رہا، تو اس نے کہا میں نیت کرتا ہوں ہزار رکعت نفل. اللہ تو بھائی ایسی نماز نہیں پڑھنی کہ جس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت ہو. عجیب شریعت ہے، شریعت عجیب ہے. کہ ایسا نہیں کہ ہم آگے پیچھے نماز پڑھیں اور آگے والا ہماری وجہ سے محبوس بیٹھے، اس کو ہم نے بند کر دیا. یہاں تک کہ اس کو بھی حکم دیا کہ بھائی تم، اب ہمارا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر اتنا تحمل نہیں ہے کہ ایک آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو چند منٹ تحمل کر لیں. اب دیکھیں دونوں کی ذمہ داری ہو گئی، آگے بیٹھنے والے کی ہو گئی کہ تم تھوڑا سا تحمل کرو، اور پیچھے والے کی ذمہ داری ہو گئی کہ تم کسی کو اذیت مت دو کہ تم تو صوفی بنے آسمانوں پہ چڑھ گئے، نیچے بےچارا بیٹھا، وہ سامنے تمہارا بیٹھا، اس کو کام ہے، اس کو استنجا لگا ہے، اس کو کوئی ضرورت سے جانا ہے، تمہاری وجہ سے وہ قید بیٹھا ہوا ہے. یعنی دونوں کو کتنی عجیب تھا، شریعت میں کتنا اعتدال ہے کہ دونوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ایسی نمازیں مت پڑھنا کہ تمہاری نماز وجہ سے کسی کو اذیت ہو. اور دوسرا اس کو سکھایا کہ میاں ذرا صبر کرو، تحمل کرو، تمہیں کس بات کی جلدی لگی، ذرا تحمل سے بیٹھو، اس کو نمازی کو نماز ختم کرنے دو. کیا عجیب شریعت ہے. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسے را با کسے کارے نہ باشد. کیا ایسی جگہ تو فرماتے ہیں کہ معرومی رحمت اللہ علیہ، ایسی جگہ تو مثل جنت کے ہیں کہ کہیں کسی کو کسی سے اذیت تو نہیں ہے. بہشت آ جا کے آزارے نہ باشد، کسی کو کسی کو اذیت آزار دے ہی نہیں رہا. کسے را با کسے کارے نہ باشد، ہر آدمی اپنے اصول کے کام میں لگا ہوا ہے. کیسی راحت کی چیز ہے. اب آپ تصور کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، رستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے، اس کانٹے کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. دیکھیے کوئی کیل ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ایسی چیز، اللہ ہو، یعنی اتنی معمولی سی چیز کو بھی آپ نے ہٹانے، صرف ہٹانے کو کہ دوسروں کو اذیت نہ ہو، اس کو نیکی فرمائے. تو مسجد کا تو کیا حال ہوگا کہ تم نے اگلے آدمی کو محبوس کر دیا. ہاں تمہیں نماز پڑھنی ہے، لمبی نماز پڑھنی ہے، ایک کونے پہ چلے جا پھر پڑھو، تمہارے آگے کوئی نہیں ہے، اب تم ہو اللہ، تم اور تمہارا خدا، خوب پڑھو لمبی. اور یہ مطلوب ہے کہ نماز کو ذرا خشوع خضوع سے، اور اپنی نمازوں کو ذرا طویل پڑھنا چاہیے. یعنی ایک محبت کی بات کہہ رہا ہوں، واجب وجوب کے لیے نہیں کہہ رہا. ایک صحابی کا عمل یاد آیا، ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کے بعد میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ مسجد میں تو اتنی چھوٹی چھوٹی نماز پڑھتے ہیں، اور گھر جاتے ہیں تو جو ہے وہ اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو ان صحابی نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، فرماتے بیٹا بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، لوگ ہم کو دیکھ کر دین سیکھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری لمبی نمازوں کے سمجھے کہ یہی اصل میں دین ہے، اس سے لوگوں کو اذیت ہوگی، ان کے کام ہوں گے، تو ہم اس لیے وہاں نماز پڑھتے ہیں. کہا ابا پھر آپ یہ گھر میں آ کر اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ بیٹا یہ اس اللہ تعالیٰ کی محبت و تعلق کا نتیجہ ہے، اور اس تعلق کا تقاضا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ہم کو ملا. کیا عجیب لوگ، کتنے پیارے لوگوں کے امت پر کتنی شفقت اور رحمت فرمائی کہ جہاں سب کے سامنے چھوٹی نماز، مختصر نماز، کی کوئی سمجھ نہ سمجھے کہ لمبی نمازیں پڑھنا واجب ہے، اللہ، لیکن اس محبت کی بھی تو کچھ تقاضا ہے. جو محبت کی آگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینوں میں لگائی تھی، اس محبت کا بھی تو کچھ تقاضا ہے. اس تقاضے کا نتیجہ یہ ہے کہ راتوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ اپنے گھروں میں جا کر اپنی تنہائیوں میں، تو پتہ چلا تنہائی میں طویل نمازیں. تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہم سب کو بھی بنائے، یہ صفات نصیب فرمائے. اب رہی دل کی بات، میرے مرشد اور میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا شعر ہے، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. جس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت اور اس کا درد نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی جانور جیسی ہے، جانور ہے. اب جانور کی زندگی کیا ہے؟ جانوروں کی مختلف اقسام ہیں. بعض جانور ہوتے ہیں کہ مل کے کھانا کھاتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، اس نے یوں ٹکر ماری، کھاتے بھی رہتے ہیں، ٹکر بھی مارتے رہتے ہیں. یہ ہے مل بانٹ کر عوام کی دولت لوٹنے والے کہ مل کے کھا رہے ہیں، انہوں نے کہا بھائی تم میرا حصہ نہیں دے رہا، میں نے کہا یار دے دوں گا، پچھلی دفعہ تم نے زیادہ لیا تھا نا. یہ بھی ایک قسم ہے. اور بعض جانور کی قسم ایسی ہے کہ ایک جانور دیکھتا ہے یار مال ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ مال دوسرے جانوروں کو بھی نظر آتا ہے، اس کے ساتھیوں کو، تو وہ بھی بھاگتے ہیں. ایک لیتا ہے وہ ایک مال پر قبضہ کرتا ہے، اس کو لے کے بھاگتا ہے، دوسرا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم اس سے چھینیں. اور یہ صفت کتے کی صفت ہے. کتے کا مزاج یہ ہے کہ چار پانچ کتے ہو نا، ایک چیز ان کو گوشت نظر آئے گا اس پہ بھاگیں گے، اور جس کے منہ میں آئے گا وہ لے کے بھاگے گا، اور جو لے کے بھاگے گا اس کے پیچھے دوسرے بھاگیں گے، کہیں گے نہیں ہمیں دو. اس کو یہ نہیں کہ چل بھائی تم نے لے لیا تو کھا، نہیں، وہ کہیں گے نہیں ہمیں دو، اور مل بانٹ کے نہیں، وہ چھینیں گے، چھینا جھپٹی ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے طالب کو فرمایا ان الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، الدنیا جیفتن، وہ پھر روایت الدنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، وہ طالبوہا کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب، میں یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جانور سے تشبیہ نہیں دی بلکہ کتے سے تشبیہ دی کہ کتوں کی طرح ہیں، کہ یہ کتے کی طرح ہیں. کیوں؟ کتا جیسے ایک چیز دیکھتا نا، وہ کہتا ہے میرے حقام، میرے ساتھی، میرے ملک، میرے علاقے سب چھوڑو، مجھے ملنا چاہیے بس، اور پھر لے کے بھاگتا ہے. اب دوسری قوم والے، دوسرے ساتھی دیکھتے ہیں لو اکیلے اکیلے لے کے بھاگ رہے، اس کو پکڑو، اس کو کرپشن میں ڈالو، اس کو نیب کے حوالے کرو. یہ ہے کتا پنا، اس کا نام ہے کتا پنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. کتنی دیر میں آتی ہے بجلی؟ الحمدللہ. یہ بھی سنت ہے کہ جب بجلی جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، اور جب بجلی آ جائے تو کہہ دے الحمدللہ. یہ بھی سنت ہے، اور گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک بچے سے استاد نے پوچھا، آپ بتاؤ بیٹا بجلی کہاں سے آتی ہے؟ اس نے کہا ہمارے ماموں کے گھر سے. تمہارے ماموں کے گھر سے؟ تمہارے ماموں کیا کرتے؟ وہ کیسے؟ وہ جب بجلی جاتے ہیں میرے ابا کہتے ہیں سالوں نے بجلی پھر بند کر. اب اس گالی دینے کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اختیار کی چیز تو ہے نہیں. ایسے وقت کے لیے صبر سکھائے گا کہ جو چیز تمہارے اختیار سے باہر ہے کچھ نہیں کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور بچے کے ماموں کو عزت رکھ لو، اور جب آئے کہو الحمدللہ. تو مختلف قسمیں ہیں جانوروں کی. حدیث شریف میں ایک جانور کا یوں ذکر آیا کہ وہ جانور کی مثال ایسی ہے کہ اس کو کھانا ملتا ہے، وہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے، پھر دھوپ میں جا کے لیٹ جاتا ہے، دھوپ پڑتی ہے، دھوپ پڑنے سے اس کا پیٹ جو ہے نرم ہوتا ہے، اس کو نجاست ہو جاتی ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر جا کے چارے پہ حملہ کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دار کی ایک قسم کی یہ بھی بیان کی کہ اس کی مثال عمومی طور پہ اس کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھے کھانے کا حریص کا معاملہ ہے، جو کھانے کا لالچی ہے. ابھی رات ہوئی نہیں، ہاں بیگم صبح ناشتے میں کیا ملے گا؟ کہا آپ نماز پڑھ کے آئے، انڈے نہیں لے کے آئے؟ ارے کیا بتائیں بیگم، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، بھول ہی گئے انڈے بھی لانے. مولوی صاحب نے الگ انڈوں میں الجھا دیا. کہا جائیے پھر لے کے آئیے انڈا مکھن جو کھانا ہے لائیے. اچھا بھائی ابھی ناشتہ ختم نہیں ہوا، دوپہر میں کیا ملے گا کھانے میں؟ ابھی کھانا ختم نہیں ہوتا کہ رات کے کھانے کی فکر. اب آپ یہ دیکھیں، اگر یہ کوئی تھوکنے کی چیز نہیں ہے، اگر سوچیں تو ہمارا یہ ایک سائیکل اور یہی چکر ہے، یہی سائیکل اور یہی چکر ہے جو چلتا رہتا ہے. رات ہوتی ہے صبح کے کھانے کی، ناشتے کی فکر، ناشتہ کرتا ہے دوپہر کے کھانے کی فکر، دوپہر کا کھانا کھاتا ہے رات کے کھانے کی فکر. یہی ہمارا چکر چل رہا ہے. اور آپ دیکھیے، ایک دفعہ میرا کسی غیر ملک میں جانا ہوا، پہلی دفعہ سفر تھا، انگریزوں کا ملک. اب میں یہ سوچا تھا کہ انسان ہے، ایک طبعی چیز ہے، اس کو ایک طبعی طور پہ ہوتا ہے کہ یار میں کھاؤں گا کہاں سے، ہے نا. لیکن جب میں وہاں گیا، میزبان مجھے لینے کے لیے آئے ایئرپورٹ پر، ان کے ساتھ ان کے گھر گیا، وہ جو میرے میزبان پاکستان کے لیکن ان کی گھر والی یورپ کی،
انہوں نے گھر میں کھانا بنایا اور کھانے میں پتہ ہے کیا ملا؟ پائے ملے پائے. حیران کن بات ہے نا وہاں صاحب. اور بریانی کھانے کو پھر کئی دفعہ کھانا کھلایا, بریانی پائے دال سبزی جو ہماری ٹریڈیشنل ڈشز ہیں علاقائی کھانے وہ, اور پکانے والی یورپ کی. حیران کن بات. تب مجھے اللہ تعالی نے وہاں ایک بات سمجھائی کہ دیکھو ایک بندہ ہزاروں میل کا سفر کر کے جاتا ہے, اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے علاقے کی غذائیت پہلے سے تیار کر کے رکھتا. لہذا جب میں گیا تو میزبان نے کہا کہ جناب کھانا تیار ہے, ابھی کھائیں, ایک گھنٹے بعد کھائیں, دو گھنٹے بعد کھائیں, آپ کی مرضی, لیکن کھانا تیار ہے. تب میں نے سوچا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے کریم, ہزاروں میل کا دنیا سے میں ایک دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں سفر کرا کر بھیجا, لیکن اس کی غذا کا بندوبست پہلے سے کروا دیا. تو اس مالک نے اگر ہمیں آخرت سے عالم ارواح سے اس دنیا میں بھیجا ہوگا, ہمارے رزق کا بندوبست میں کیا ہوگا. اس لیے فرما دیا وما من دابۃ کہ ہر جاندار کا جو رزق ہے الا علی اللہ, یعنی اعلی آتا ہے وجوب کے لیے, اعلی وجوب کے لیے آتا ہے نا, کہ یعنی اللہ تعالی نے اس رزق کو اپنے اوپر واجب کر لیا. آپ بتائیے ہم اللہ تعالی کا کیا کام کر رہے ہیں, ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے رزق کو, ہمارے رزق کو اپنے اوپر واجب فرما لیا. تو یاد رکھیے گا یہ وجوب, یہ اس طرح وجوب وجوب لازمی نہیں ہے جیسے نماز اور دوسرا, بلکہ اس کو وجوب استحبابی اور وجوب استحسانی بولتے ہیں, یعنی استحسانن منن و فضلن احسانن اللہ تعالی نے اس کو اپنے اوپر واجب فرما لیا. وجوب احسانی ہے اور وجوب تفضلی ہے یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے کرم سے اپنے کرم سے اس کو اپنے اوپر واجب فرما لیا کہ ہم ہر جاندار کو رزق دیں گے. اور عجیب آگے جملہ فرمایا, اب بندہ کہے گا رزق ملے گا کھائیں گے کہاں سے, کہاں رکھا ہے؟ فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ کا مستقر کہاں پر ہے, یہ کہاں ٹھہرا ہے, اب کہاں جائے گا, اب کہاں رہے گا, اور مستودع اس کا گوڈاؤن کدھر ہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھو اگر یہ قاعدہ ہوتا, چلو رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا, قاعدہ یہ ہوتا کہ بچہ پیدا ہوا ہسپتال میں, ادھر باہر ٹرکوں کی لائن لگ گئی, اب جناب آیا ہے وہ ابا جو ہے وہ ابھی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ بھائی یہ چاہیے انجیکشن یہ وہ, ادھر سے آ گئے لو بھائی یہ لو وصولی دے دو ہمیں. کہ بھائی کیا ہے؟ کہا یہ آپ کے بچے کا دودھ, آپ کے بچے کے چاول, اس کے اناج, اس کا گندم, اس کا مسالہ, اس کی چینی, اس کے فروٹ, اس کی سبزیاں جو یہ زندگی بھر کھائے گا وہ اللہ میاں نے بھجوائی ہے. اب آپ بتائیے اگر پوری زندگی کی اناج, گندم, چاول, شکر, مرچے, مسالے, دودھ ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتے کہ یہ لو اب تم سنبھالو, کیا حال ہوتا؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو, کوئی وظیفہ دے دو, کوئی تعویذ دے دو, میری گندم کو جو نا چوہے کھا رہے ہیں, اور ہمارے دودھ کو بلی پی جاتی ہے, میرے تو زندگی کا دودھ ختم ہو رہا ہے اور میری زندگی کی گندم ختم ہو رہی ہے, کیا حال ہوتا؟ پتا چلا 60 سال کا گندم ہم 20 سال میں اڑا دیتے. مان لو میری زندگی 60 سال, ہماری زندگی 60 سال, اللہ میں نے 60 سال کا گندم دیا اور 20 سال میں چوہے کھا گئے, کیا حال ہوتا؟ کہاں سنبھالتے؟ کتنے, یعنی ایک بچہ آتا تو اس دنیا جتنا تو اس کا مستودع ہوتا, یعنی گوڈاؤن ہوتا, اب اس کے لیے ریفریجریٹر بھی رکھو, ڈیپ فریزر بھی رکھو, جیسے ڈیپ فریزر ہے اس میں قربانی کے گوشت چل رہے ہیں. پہلے بھی سنا چکا ہوں نا
کہ ایک صاحب نے بقرہ عید کے چار مہینے کے بعد خواب دیکھا، اور خواب دیکھا کہ جنت میں ان کے تمام دوستوں کے، رشتہ داروں کے، محلے والوں کے بکرے چہل قدمی کر رہے ہیں. انہیں فکر ان کے میرا بکرا کدھر ہے. اب وہ تلاش کیا، گھومتے پھرے، دیکھا تو ان کا ایک بکرا تین ٹانگوں پہ، ایک کونے کی طرف ہے اور تین ٹانگوں پہ چل رہا ہے، بچارا لنگڑا لنگڑا کے اس لیے کونے پہ. فرشتے کو بولا بھائی یہ تمہارے سب کے چار ٹانگیں لگی ہیں، میرے بکرے کی تین ٹانگ لگی ہوئی ہیں، چوتھی ٹانگ کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو تمہارے ڈیپ فریزر میں رکھی ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ جب مخلوق کے پاس رزق آتا ہے تو مخلوق کی، ہم لوگوں کی لالچ ہے، ہم اس کو ڈیپ فریزروں میں اور ریفریجریٹر میں اور اپنے گوڈاؤنوں میں جمع کر کے دیں. لیکن اگر اللہ تعالی کے پاس ہمارا رزق جمع رہے تو بندے کو اس کی ضرورت پر عطا فرماتے رہتے ہیں. اور ہمارے پاس کھانا رکھا بھی ہوتا ہے، آنے والے مہمان کو ہم نہیں کھلاتے، یہ اس کو کھلاتے گے تو کل کہاں سے کھائیں گے. ارے اللہ کے بندے، زندگی گزر گئی، کھاتے کھاتے بال سفید ہو گئے، کھاتے کھاتے سفیدی جھلکنے لگی، قبر کی منزل قریب آتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حماقت اور بے وقوفیوں کے زمانے میں، نادانی کے زمانے میں، کم سنی کے زمانے میں، عقل و شعور نہ ہونے کے زمانے میں بھی ہمیں رزق کھلایا. تو جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے سے ہمیں رزق کھلاتا ہے، اب زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس میں رزق نہ دیں گے؟ کیا عجیب، کیسے ہیں ہم لوگ، کیا حال ہے ہم لوگوں کا. پچاسوں برس رزق کھاتے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی واللہ کہتا ہوں ہمیں اللہ پر اعتماد نہیں ہے. ہماری بندگی کتنی گئی گزری ہے کہ ہمیں آج بھی اللہ پر اعتماد نہیں ہے، کہ جس مالک نے ماں کی چھاتی کو ہماری غذا بنا دیا، ماں کے خون کو ہمارے لیے غذا بنا دیا، پوری انسانیت کو، کائنات کو ہمارے کام رزق کے لیے لگا دیا، لیکن اللہ پر کیسے ہیں ہم لوگ؟ آج ناشکرے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ پر آج بھی بھروسہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کل کہاں سے کھائیں گے. کیا حال ہے ہماری بندگی کیسی ہے؟ اور وہ رزق اللہ تعالیٰ نے جمع رکھا ہوتا ہے. آگے اور دوسری جگہ فرمانا وفی السماء، اللہ فی ظرف کے لیے آتے ہیں، گویا کہ آسمان میں ہمارا ظرف رکھا ہوا ہے. میرے شیخ نے یہ ترجمہ کیا، فی ظرف کے لیے آتا ہے، کیا مطلب؟ اگر یوں ترجمہ کریں کہ ہمارا ایک برتن ہے اور وہ کہاں ہے؟ آسمان میں. تو ہمارا وفی سمائی رزق حکم، وہ برتن تمہارا آسمان میں ہے جس میں تمہارا رزق ہے. اور آگے کیا عجیب فرمایا، وما تو ادو، جس کا تم سے وعدہ کیا. بتائیے کر ہم کچھ نہیں رہے، اللہ تعالی ہم سے وعدہ بھی فرما رہے ہیں. کیا حال ہے، کیسی ہماری بندگی ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے. دو طرح کی حالت ہوتی ہے، یا تو آسودگی ہوتی ہے تو ہم نماز اس لیے پڑھتے کہ اللہ میاں ہمیں دے رہا ہے، چلو ہم بھی اللہ میاں کو دے، ہے نا، اللہ میاں پیسے ٹھیک ہے، نہیں دیا مصیبت آئے، جاؤ ہم نے نماز پڑھی کیا ملا، جاؤ ہم بھی نہیں پڑھتے نماز. ہم بھی نہیں ٹیکس دیتے. اب جا کے دکھاؤ یورپ کے دورے کر کے دکھاؤ. ایک بندگی کی قسم یہ ہے. دوسری بندگی کی قسم یہ ہے کہ جوتے پڑے، کھانے پینے کو نہیں ہے، مسجد میں آ کے سر پہ ٹوپی رکھی، مسجد میں آ کر جہاں نوکری ملی، جہاں ٹھیکہ ملا، جہاں کانٹریکٹ ملا، جہاں کام ملا، مسجد کو خدا حافظ کر دیا. کیا ہے ہم لوگوں کی عجیب بندگی، کیسا ہم لوگوں کا حال ہے، پتہ نہیں کیا کرتے پھرتے، کہاں یہ حال کہاں وہ حال، اور کہاں اللہ تعالی کے عاشق خدا مست لوگ ہیں کہ ہر حال میں اللہ کو نہیں بھولتے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ کتنا بڑا نام ہے، فرماتے جب میں کسی نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا، فرمایا زندگی بھر کی سب چیزیں ادھر ادھر ہو گئی، کچھ نہیں، سب کوئی کام نہ آیا، کچھ کام نہ آیا. فرماتے ہاں وہ دو رکعت کام آئی جو ہم اندھیری رات میں
مخلوق جب سو رہی ہوتی تھی صرف اللہ کے لیے جو دو رکعت پڑھتے تھے وہ دو رکعت کام آئے. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا ہوتا ہے اور غفلت میں ہے. عالم ہے کہ بے لاگ پڑا سوتا ہے اور غفلت میں ہر ایک شخص پڑا روتا ہے. غفلت میں ہر شخص پڑا ہوتا ہے رات کے سناٹے میں, مگر اے دوست لے لے کی طرح کوئی نام روتا ہے. کہا وہ دو رکعت کام آئے. ایسے بھی عاشق ہے, مخلوق سو رہی ہے, دنیا سو رہی ہے, ہم تو اس لیے نماز پڑھتے ہیں لوگ دیکھیں کہ بھائی اس سے بڑا عبادت گزار کہاں ملے گا تمہیں. ہماری عبادت, ہماری تقریر, ہماری بندگی کا حال اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے, لوگ دیکھ رہے تو ہم نماز پڑھے, لوگ نہیں دیکھ رہے تو کچھ بھی نہیں کر رہے. آفس کے ٹائم ہے تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے. ملازمت کا وقت ہے, مسجد میں گئے لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں کیونکہ سیٹ صاحب بول نہ سکے, بولے گا تو اس پر فتوا لگوائیں گے مولوی صاحب سے, اور جب چھٹی ہو گئی تو مسجد میں جا ہی نہیں رہے. مسجد جانا شروع کے بعد نماز کی چھٹی, کیسا عجیب معاملہ ہے. اور وہاں نفلے بھی پڑھ رہے ہیں اور یہاں فرض بھی نہیں پڑھ رہے, اس کو ناپسند. اس لیے کہا کہ اپنے مالک سے نفل کی اجازت دینی, کہ ہاں فرض واجب اور سنت موقع تھا پڑھے اور مختصر پڑھ کے وہ فوراً آ جائے, اتنی اجازت ہے. نفل کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ملازمت کے ٹائم پر مالک کے ٹائم پر نفل بھی نہیں پڑھ سکتا الا یہ کہ وہ اجازت دے. ہاں نفل کا ہے ٹھیک ہے, لنچ ٹائم میں پڑھو اپنے, یا گھر واپس آ گئے نفلے پڑھو, اس وقت تم نماز بھی نہیں پڑھتے. ہماری بندگی دیکھی کیسی عجیب و غریب سی ہے, ہر چیز میں ہم سودے بازی کرتے ہیں, ہر چیز میں. ایک صاحب کہنے لگے میری ماں نے مجھ سے کہا میں تیری شادی اس لیے نہیں کرتی کہ جب تو شادی کر لے گا نا تو مجھے خرچہ نہیں دے گا. اب آپ بتائیے, بھی ایک چیز ہے. کیسے کیسے عجیب عجیب حالات اور معاملات ہیں. تو بہرحال اللہ تعالی کی محبت, اللہ تعالی کی محبت جس کے دل میں نہیں ہے وہ کیا ہے. معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آن زجاجے کو ندارت نور جا. عجیب, حضرت والا رحمت اللہ علیہ شیر پڑھایا, فرماتے ہیں دیکھو وہ شیشی کہ جس کے آن زجاجے کو ندارت, یعنی آن زجاجے کے او ندارت, کہ وہ شیشی کے جس میں نور جان, کیا عجیب لفظ, یعنی اللہ تعالی کی محبت جس دل میں نہیں ہے. معرومی کیا فرما رہے, بول قارورش قندیلش مخا, وہ تو کیا ہے پیشاب پخانے کی شیشی ہے, اس کو جو ہے قندیل چراغ مت بولو. اس کی حضرت فرمایا کرتے تھے زندگی کا کیا مقصد بنایا, کھاؤ پیو رات کو کھاؤ پیو صبح لیٹرین میں ڈھکیل دو, یہ زندگی بنائی. یعنی اس کو حضرت اور اس طرح فرماتے تھے امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین بنائی ہوئی, اوپر سے کھایا نیچے سے نکال دیا, امپورٹ کیا اور ایکسپورٹ کیا, یہ زندگی بنائی. اس لیے فرمایا کسی سے پوچھا نا بھائی کیوں کھاتے ہو, کہا کھانا کس لیے, کہا کھانا برائے زندگی ہے. کھانا کس لیے, جب جینے کے لیے. کہا جیتے کس لیے ہو, کہا کھانے کے لیے. ابھی ہماری زندگی یہ چکر ہے نا, کھاتے اس لیے کہ جیے اور جیے اس لیے کھائے. حضرت نے فرمایا عاشق کا یہ حال ہے کہ کھانا برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی. کھانا ہے جینے کے لیے, کھانے سے منع نہیں کر رہا. پہلے صوفیہ کہا کرتے تھے, صوفیہ کہا کرتے تھے کم کھاؤ, صوفیہ کی بات نہیں مانی. کہا جی یہ حلال ہے ہم کیوں نہیں کھائیں, صوفیہ کی بات نہیں مانی تو اب ڈاکٹر پیچھے پڑ گئے, کم کھاؤ. لو جی اب کم کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے, اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے, خبردار مکھن ملائی نہیں کھا سکتے, اب پائے بھول جاؤ, نہاری بھول جاؤ, مرچے مسالے بھول جاؤ, نمک بھول جاؤ, تلی ہوئی چیز نہ کھاؤ. لو جی ڈاکٹر کی کتنی مانتے. صوفیہ کہتے تھے کہ دیکھو صوفیہ کا مرشاد یہ فرماتے ہیں اور جو کہ حدیث شریف میں ہے کہ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ, اور پیٹ بھرنے کا مطلب یہ ہے
کہ پہلے تو کھانا ٹھوسا پھر اس کے بعد پانی پیا کیونکہ ہوا کی بھی جگہ نہ چھوڑے. اب یہ حال ہے نا کہ اس کو تہہ بٹھاتے. وہ جیسے ایک واقعہ ہے نا, ایک صاحب کو کھانے کی بہت عادت تھی. بیٹا ساتھ میں تھا, دعوت کھا رہے تھے تو بیچ میں بیٹے نے پانی مانگا, اس نے تھپڑ لگایا تھا, بے شرم کھانے میں پانی پیتا ہے, کھانا کھا. بیٹا خاموش, اس نے پانی رکھا, کھانے لگا. باہر نکلا, اس نے کہا یہ کیا حرکت کی تھی کہ تو نے پانی پیتا ہے, یہ اس کھانے کے آداب کے خلاف ہے. یہ وہ والے آداب نہیں بھائی جو سنت والے ہیں, یہ میں کھال پیوں کے آداب بیان کر رہا ہوں جس کو توفیلی بولتے ہیں. علامہ ابن جوزی نے توفیلیوں کے قصے لکھے. یہ توفیلی ہو گیا مفت کے کھانے والے جو تیار ہوئے اور جناب ہالوں کے باہر پہنچ گئے, کسی کو کہا لڑکے والے کی طرف سے, کسی کو کہا لڑکی والے کی طرف سے, آپ خیریت سے؟ آپ لڑکے والے کی طرف سے آئے کیا؟ لڑکی والے کی طرف سے. انہوں نے کہا بے شرم, یا میرے ابا کا جو ہے وہ تیجا ہو رہا ہے اور تو کہہ رہے لڑکا اور لڑکی. تو یہ وہ توفیلی. تو لہٰذا لکھا ہے اللہ نے جوزی نے, ایک توفیلی تھا, اس نے دیکھا کہ ٹینٹ لگایا پہنچ گیا. اب میزبان بھی اس کو پہچانتا تھا, اس نے کہا یہ تو ہے ایک کھاؤ پیو پارٹی. اس نے کہا ارے جناب آئیے, ویلکم, موسٹ ویلکم, آپ کی آمد میرے لیے باعث سچ شادی ہے, ماں سینکڑوں خوشی کی علامت ہے, آئیے تشریف لائیے. اور کہا آپ کے لیے بہت اسپیشل وی آئی پی ریڈ کارپیٹ اور اسپیشل آپ کے لیے سیٹنگ اور سیٹ کی ہے, آئیے. آپ اس سیڑھی لگائی اوپر چھت پہ, کہا اوپر ہے آپ کے لیے انتظام. اس نے کہا واہ یار, چوڑے ہو کے بیٹھ گئے یار, سیڑھی پہ چڑھے بڑی شان سے. اوپر گئے دیکھا کچھ بھی نہیں, سیڑھی ہٹا لی. کہا اوپر آپ تشریف رکھیں, ابھی آپ کے لیے کرتے. اب اس کے بعد جب کھانا وانا ہو گیا, وہ بےچارا دیکھ رہے سب کو کہ کب کھانا کھا رہے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, میں ایسے ہی بیٹھا ہوں. اب اس کے بعد جناب جب کھانے کا وقت ختم ہوا, وہ دوبارہ میزبان نے سیڑھی لگائی, کہا آئیے تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے, آپ نے ہمارے لیے برکت کا, رحمت کا ذریعہ بنے ہمارے لیے, آپ نے بہت ہی عزت افزائی کی, حوصلہ افزائی کی, آپ کا تشریف کا شکریہ. آئیے آئیے تشریف لے جائیے. یہ توفیلی پارٹی کہلاتی ہے. اور توفیلی کا مسئلہ یہ ہے, اب کسی کی دعوت ہے اس کے ساتھ کوئی چل پڑتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ اس کو سخت ناپسند فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں. ہاں اس کا ایک اصول و طریقہ ہے, کوئی میزبان کوئی مہمان آ گیا, کوئی آ گیا اس کو کہا یار میں دعوت دینا جا رہا ہوں, چلو تم بھی میرے ساتھ چلو. میزبان کے پاس گئے, کہا کہ دیکھیے اگر آپ کی اجازت ہے تو دیکھیے میرے ساتھ ہے, کیا میں اس کو شریک کر سکتا ہوں؟ وہ اجازت دے دے کہ ہاں ٹھیک ہے آ جائے, اور اس کو بتا دے بھائی دیکھو میں اجازت لوں گا, اگر اجازت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ تم واپس آ جانا, بیٹھ جانا باہر ہوٹل پہ کھلا دیں گے تمہیں. لہذا میزبان اس پر بھی آزاد ہے, ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ لو جی تم نے اس کو نہیں بٹایا ہم بھی نہیں آتے, یعنی برا نہ مانے اور میزبان کو آزاد رکھے کہ وہ آزادی کے ساتھ اجازت دے ہاں یا نہ آزادی کے ساتھ کرے. یہ ہے تعلیم. تو بہرحال تو وہ توفیلی نے بیٹے سے کہا کہ تو نے پانی کیوں پیا تھا؟ اس نے کہا ابا اصل میں پانی پینے سے تہہ بنتی ہے. اس نے ایک تھپڑ لگایا, اس نے کہا بے شرم پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تہہ بھی بیٹھا تھا. تو دیکھیے میرے دوستو, اللہ نے ہمارے رزق کا بندوبست فرمایا لیکن ہم اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں, اور زندگی سب اس مقصد کے لیے ہے. بلکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے, حدیث شریف میں آتا ہے لا یاکل طعامک الا تقی, کہ متقی آدمی کے علاوہ تیرا کھانا کوئی نہ کھائے. یہ حدیث شریف میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ متقی کو اپنا کھانا کھلاؤ. کیا مطلب؟ کھانا کھائے گا اس سے طاقت ہوگی, اس طاقت کو دین کی خدمت میں اور عبادت میں خرچ کرے گا, کھلانے والے کو اجر ملے گا. لہذا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے تم اپنے کھانے کو عبادت بنا سکتے ہو. وہ کیسے؟ کھانا کھاؤ, عبادت میں لگا دو اس طاقت کو جو کھانا کھانے سے آئی ہے, یہی تمہارا کھانا عبادت بن جائے گا. اللہ زیادہ اچھا کھاتا ہے اس لیے کوئی آدمی ہے اس کی حیثیت ہے گنجائش ہے اچھا کھاتا ہے اس لیے عبادت کرو تو یہ اس کا کھانا اس کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا اور عبادت بن جائے گا. یہ ہے زندگی اور یہی وہ زندگی ہے جو اللہ والوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. انسان صحبتوں میں یہی باتیں سیکھتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے استعمال کیا جائے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے نا, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. یہ سیکھنے کی چیزیں کہ ہم اپنی عبادات کو بلکہ ہم اپنی زندگی کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. ہم اپنے رزق, اب بتائیے رزق حلال کمانا اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں. ہم اپنے اوڑھنے اچھا لباس میں اگر پہن سکتے ہیں اس کو بھی عبادت بنایا جا سکتا ہے. اور وہ کیا ہے, وہ نیت اچھی کر لے کہ میں اپنے نفس کے لیے پہن رہا ہوں, کوئی کسی کے سامنے سوال نہ دراز کر, لیکن اس لباس کی وجہ سے اپنے کو اچھا نہ سمجھے کہ میری قیمت میرے لباس سے ہے, تو یہی لباس بھی اس کے عبادت بن جائے گا. کھانا کھاتا یہ نیت ہے اس سے طاقت ہوگی اس سے میں عبادت کروں گا. اللہ سبحان اللہ, یہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے سیکھی جاتی ہے کہ اپنی عبادت, اپنی دین تو دین دنیا کو بھی عبادت بنا لو. اللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی محبت بھرا دل عطا فرمائے اور حیات قلبی عطا فرمائے, اور ایسی حیات جو انسانی حیات کہلاتی ہے کہ جانور والی زندگی نہ ہو کہ جو بس کھانا پینا اور پھر جانوروں کی طرح اگر کسی نے ہمیں نہیں دیا اور ٹکر ماری ہوئی کیوں نہیں دیا, اور جانور ہے نا جب اس کو ڈنڈا دکھا پچھڑ جاتا ہے. ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جہاں کسی نے یوں کیا ہم پچھڑ گئے, اور کسی جو بےچارا یوں ہے اس کو ہم شیر بن گئے. یہ کیا ہے, یہ جانور ہے نا. ایسی صفات نہیں, اخلاقی صفات. کسی سے تقاضا بھی کرنا ہے ادب کے دائرے میں, اور تقاضا اس سے کرے مظلوم ہے تو مظلوم ہے, مظلوم جب تک ظلم کا مظلوم جب تک بدلہ نہ لینا اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, اور بدلہ لینے میں ہم خود ظالم بن جاتے ہیں. کیسا عجیب معاملہ ہے, کسی نے پیسے نکلوانے, جی ہماری یونٹ میں دوستی ہے ہمارا کوئی جان پہچان ہے فون کیا, ہاں بھائی نکلوا لو, انہوں نے آ کے ٹینٹوا دبا دی, ہوئے پیسے دے, پیسے نکلوا لے, وہ بےچارا پیسے پڑا مظلوم ہے, لے کہے اس سے مان پیسے کا تقاضا کرے, طریقہ ہے بڑوں کو بٹھائے دوسروں کو بٹھائے, لیکن ظلم نہ کرے, پیسے بھی لے لے صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ یہی چیز ہے جو کہ سیکھنے کی ہے, یہی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ اس سے ہماری زندگی انسانی زندگی بنے, جانور والی زندگی نہ بنے. کہ جانور ہے نا جس پہ زور چلا اس کو ٹکر مار دی, جس پہ زور نہیں چلا اسے ٹکر کھا لی. اب یہ جو ہے نا کسی پہ ظلم, جہاں پر زور ہوا اس پہ ظلم کیا اور جہاں نہیں ہو سکے اچھا بھائی مظلوم بنیں گے ہم تو اللہ کے لیے کریں گے, تو یہ کیا چیز ہے. نہیں, اخلاقیات جس کو بولتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں 4000 مردوں کی طاقت دی تھی, 40 جنتی مردوں کی طاقت, جس کی 100 کے برابر 4000 مردوں کی طاقت. قریش مکہ کی مشرکین مکہ کی کیا مجال تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہنچا سکتا تھا صحت, آپ سب کے پورے مکہ شریف کے لیے ایک اکیلے کافی تھے, ایسی قوت تھی. لیکن کیسے کہ اجڑی ڈالی جا رہی ہے, برداشت کر رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ابو جہل کا ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا کہ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبادت فرما رہے تھے کعبہ شریف کے اندر, وہ شخص نے ابو جہل نے اس کو کچھ ادائیگی کرنی تھی اور وہ ابو جہل اس کو ٹال رہا تھا, وہ قریش کے سرداروں کے پاس دوسرے گیا, مشرکین کے پاس گیا کہ بھائی وہ ابو جہل نے میرا پیسہ دینا وہ دیتا نہیں ہے. تو انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ دیکھو وہ تمہارا پیسہ دلوا دیں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انسانی زحیات مبارکہ تو دوسروں کے لیے سب وقف تھی. آپ فارغ ہوئے, فرمایا اس نے کہا یہ بات, فرمایا چلو ابھی چلتے ہیں, اللہ اکبر دشمن کے پاس جا رہے ہیں. اب وہاں گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, ابو جہل باہر نکلا, آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس کا جو ضرورت ہے اس کو پوری کرو, کیوں تم اس کو وہ کرتے ہو. اس نے کہا اچھا, خاموشی سے گیا اندر, گیا اماد لا کے اس کے حوالے کر دی. اب مشرکین جو دوسرے تھے وہ کہہ رہے تھے اب بڑا مزہ آئے گا, اب وہ منع کریں گے اور یہ ہو گئے اور وہ, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ واپس آئیں گے. ادھر ابو جہل نے بالکل دیکھا سب کام کر کے حوالے کر دیے. ریحان بھائی کیا بات ہے؟ اب وہ گئے کہا یار یہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ تم تو بڑی باتیں کرتے ہو کرتے, ابھی موقع اچھا تھا ان کو تم رلاتے آگے تنگ کرتے. کہا جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ایک شیر دائیں اور ایک شیر بائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا. کیا معجزے آپ کو حاصل, کیا عظمتیں اور کیا چیزیں آپ کو حاصل, قوت اور قدرت طاقت کے کیسے کیسے مظاہرے اللہ نے آپ کو دیے, لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے کو مظلوم بننا پسند فرمایا. لیکن اس مظلوم بننے کا ہرگز میں مطلب نہیں کہ آپ کا حق ہے اور آپ اس کو جائز طریقے سے بھی نہ لیں. یاد رکھیے گا یہ بالکل درست نہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اس سے ظالم اور ظالم ہو جاتا ہے. لہذا اس سے حق ملے, مانگے, یہ نہیں کہ نہیں دے رہا تو بندی اچھا بھائی ہم نے چھوڑ دیا, نہیں مانگتے رہے اس سے, نہیں بھائی دو میرا حق ہے مجھے دو. اس کو بھی منع کیا گیا, ورنہ اس سے ظالم مزید ظالم ہو جاتا ہے. پھر وہ آج ایک پہ کل دوسرے پہ بھی یہی کچھ تو آزمائی کرتا ہے اور زور آزمائی کرتا ہے. اور پھر آپ کی عظمت کا یہ دیکھیے کہ جب مکہ شریف فتح ہوا, اب فاتح جب اپنے مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے ایسے آن بان شان سے کہتا ہے ہماری قدرت اور طاقت دیکھو. لہذا جس کو حکومت ملتی ہے, حکومت میں آتا ہے, بڑا افسر بنتا ہے, پھر کہتا ہے دیکھو ہماری قدرت اور طاقت دیکھو, میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. کیا سمجھتے ہو تم لوگ؟ فاتحانہ وہ دکھاتا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح شریف, مکہ شریف فتح ہوا, اللہ اکبر. اب آپ جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں, میرے شیخ اور مرشید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم یہ ہے عظمت کا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ایسا آپ کے اوپر غلبہ, عاجزی کے ایسی انتہا کہ آپ جھکتے جھکتے آپ کا سینہ مبارک اونٹی کے کجاوے سے لگ گیا. ایسے اخلاق, ایسی آپ کی چال اور آپ کا انداز تھا کہ اس بات پر تو انگریز بھی حیران رہ گئے اور کافر حیران رہ گئے. کہا کہ یہ شخص حاکم محض اور بادشاہ محض نہیں ہے, یہ شخصیت اور اس شخصیت کے اخلاق بتاتے ہیں کہ یہ شخصیت نبوت کے منصب پر سرفراز ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاق نبوت. اخلاق نبوت اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے مفتوحہ علاقے میں بھی داخل ہو رہے ہیں تو کیسی عاجزی کے ساتھ, کہ کوئی اکڑ نہیں, کوئی بڑائی نہیں, کوئی غرور نہیں, بلکہ عاجزانہ انداز ہے. یہ اخلاق نبوت ہے. بادشاہ محض ہوتا وہ یوں جاتا, حاکم محض ہوتا وہ یوں جاتا, لیکن آپ نبی تھے اللہ اکبر, اور نبی کے انداز ایسے ہوتے ہیں, نبی کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں. یہ چیز اللہ نے نصیب فرمایا کہ ان کا مطلب کوئی منصب دے, مال دے, دولت دے, عزت دے, جاہ دے, کوئی شہرت دے, لیکن ہماری عبدیت کا توازن خراب نہ ہو. یہ وہ چیز ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے صحبت اہل اللہ سے. عبدیت رہے, بندگی رہے, طاقت آ جائے تو بھی ہمیں یاد رہے کہ نہیں, ہمیں اخلاق نبوت نبھانا ہے. اللہ تعالیٰ یہی چیز مجھ کو بھی اور اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دے. دو اعلان. اعلان نمبر ایک یہ کہ کیونکہ بندے کے اکثر اسفار بھی رہتے ہیں تو اس وجہ سے میں اکثر نعرے بھی کر دیتا ہوں, تو اس نعرے کی صورت میں ہمارے مولانا اسرار صاحب ہیں, پچھلے جمعے ہی آئے تھے ماشاءاللہ, قبول فرما اللہ تعالیٰ کوشش رکھو. بہرحال حضرت سے بات کرنی یا تو یہ ہوں گے یا بہرحال مجلس ہوتی رہے گی, اگرچہ میں نہ بھی کبھی آ سکوں, پچھلے دنوں بیمار بھی تھا اس کے بھی اثرات تھے, کبھی بیماری کبھی سفر, یہ دو چیزیں ہیں جو میرے ساتھ لائق رہتے ہیں, لیکن مجلس جاری رہے گی, ہوتی رہے گی مغرب یا عشاء کے بعد جمعے کے دن مجلس جاری رہے گی. اعلان نمبر دو ہے کہ اتوار کو عصر سے مغرب بھی اب مجلس ہوگی, اس میں ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مولوی شیراز صاحب ہیں جو کہ ایک زمانے میں یہاں امام بھی رہ چکے ہیں اور ان کے ماشاء اللہ جمعہ عیدین پڑھانے کا معمول تھا, تو اسی اتوار سے وہ مجلس ہوگی انشاءاللہ, اصل تا مغرب پہلے عصر سے مغرب مجلس ہوتی بھی تھی، تو اب وہی سلسلہ دوبارہ یہاں پر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، اور پرسوں والے اتوار سے ہو جائے گا. وہ بیچارے مولوی صاحب کو بھی آنا بھی تھا، ان کا بیٹا اللہ شفا دے، سب کو صحت دے، اور بھی بیمار ان کو شفا دے. وہ بیچارا بیٹا شدید بیمار ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نہ پہنچ سکوں گا بیٹے کی بیماری کی وجہ سے، اللہ اس کو شفا دے. بہرحال اتوار کے دن وہ موجود رہیں گے، اور ہر اتوار کو اسی طرح عصر سے مغرب مجلس ہوا ہوتی رہے گی، تو اس میں بھی شرکت فرمایا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اپنی محبت کا، ہماری اصلاح کا، دینی ترقی کا، آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنائے، اور خیر و برکتوں کا ذریعہ بنائے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا یا مقلب القلوب، اللهم انا نسألك العفو والرحمة، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا، اللهم انك عفو كريم. یا اللہ اپنے فضل کرم سے ہم سب کو معاف فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اطاعت و فرما برداری والی زندگی عطا فرما، مغفرت بے حساب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما، ہم سب کو ہمارے مریضوں کو اچھا فرما، اہل حاجت کی حالت روائی فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما. یا اللہ اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، اپنے کرم سے جملہ عافیت نصیب فرما. اور یا اللہ رحمت کی بارش بھی عطا فرما، عافیت کی بارش عطا فرما. یا اللہ اب زمین پیاسی ہے، ہم بھی پیاسے ہیں، پریشانیوں میں گھرے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے. یا اللہ تعالیٰ اگرچہ بات یہی ہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم یا اللہ تعالیٰ باران رحمت سے محروم ہیں، یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرمائیے، اپنی رحمت پر نظر فرما لیجئے. یا اللہ ہم تو ہیں ہی کمزور، چھوٹے ہیں، کمینے ہیں، ناپاک ہیں، حقیر ہیں، غلیظ ہیں. یا اللہ آپ عظمت والے ہیں، آپ بڑے ہیں. یا اللہ آپ اپنے ظرف کے مطابق فیصلہ فرمائیے، اپنے ظرف کے مطابق معاملہ فرما لیجئے، بارش عطا فرما دیجئے. یا اللہ بارش کے اور وہ بارش رحمت کی بارش عطا فرما کہ جو بیماریوں کے اثرات اور جو دوسری زمین کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کی مشکلات ہیں، اور دوسری جو بارش کے پانی سے جو فوائد ہوتے ہیں، آپ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، اس نعمتوں کے ساتھ یا اللہ بارش کی نعمت عطا فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو دینی شوق عطا فرما، دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، ہمارے کاموں کو آسان فرما. اور یا اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو اپنی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، دینی ترقی کا ذریعہ بنا، اخلاقی ترقی کا ذریعہ بنا، روحانی ترقی کا ذریعہ بنا، علمی ترقی کا ذریعہ بنا، عملی ترقی کا ذریعہ بنا، اور اخلاص کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا میں رکھے، سلامتی ایمان سلامتی آدھا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اپنا فضل فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.